بسم الله الرحمن الرحيم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک موضوع مکمل کیا اور وہ یہ کہ کن جذبات کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. پھر آخر پہ انہوں نے یہ بتلایا کہ انسان میں طبعی طور پر یہ خواہش ہے کہ وہ عقل کو غالب رکھے اور عقل کے بعد دل کو اور دل کے بھی تحت نفس کو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس اس میں امارگی کی قوت ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 13 پارے کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی یا یہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے اور قرآن نے اسے ایسے ہی نقل کر دیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, اور انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے اصرار پہ گناہ کرتا ہے. اور دل میں یہ بات ہے مگر کم, اور دل پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے, اور دل پہ مہر بھی لگ جاتی ہے, اور دل سلامتی کے ساتھ ہی اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بہت سے اور فیکٹرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں. انسان جو دودھ پیتا ہے بچہ, بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس نے کس خاندان کا اور کن خواتین کا دودھ پیا ہے اور اس میں وہ رجحانات آتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ وہ نسباً کہاں سے تعلق رکھتا ہے, زمین کے خطوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور خطے کی خصوصیت بعض اوقات سینکڑوں سال تک نہیں نکلتی, یعنی 10-10 نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن ان لوگوں میں وہ جذبہ اور قوت یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دل کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم, اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاک دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے. اور پھر تربیت کی اثر انداز ہوتی ہے کہ لوگوں کی تربیت اس پر بڑا اثر ڈالتی ہے. ایک آدمی فرض کر لیں اس کی تربیت گلی محلے میں ہوئی ہے, بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا رہا, اب پلا بڑھا, پھر وہ اس ماحول میں اسکول مدرسے میں گیا جہاں طرح طرح کے بچے آئے ہوئے تھے, تو اس بچے کے تجربات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور زندگی پر اس کی نظر وسیع بھی ہو جاتی ہے, بشرطے کہ ذہن ایسا ہو جو اخاذ ہو. ذہن معاشرے سے چیزیں دیکھ کر نتائج کو برآمد کرنے والا, اور وہ دیکھے کہ غربت کیسی ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ گلی محلے کیسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ پانی پینے کا صاف نہیں ملتا, وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہوتی ہے کیسے کیچڑ ہو جاتا ہے. اب اس بچے میں زندگی کو جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس سے اس کی شخصیت کی تکوین ہوتی. اور انسان اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا زیادہ پرپیش ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے علاوہ کہ شخصیت بنتی کیسے ہے اس کی. ایک ایک فکرہ پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے, ایک فکرہ پورے ٹرینڈ کو چینج کر دیتا ہے. ایک آدمی کا یہ کہہ دینا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور سچ کی بات کرتا ہوں، کسی کو اتنا متاثر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ قابل تقلید چیز ہے. اور ایک کسی کا فکرہ کہ اگر تمہیں کھانے کو نہیں ملتا تو لوٹو ان سرمایہ داروں کو، یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے. تو انسانی شخصیت کی جو تکوین ہوتی ہے، سٹرکچر جو انسانی شخصیت کا بنتا ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں. اور پھر آپ ایک اور بچے کو لے لیجئے، اس نے گلی محلے کبھی دیکھے ہی نہیں. اسلام آباد کے فرض کیجئے کسی پوش علاقے میں رہا، کسی اچھے سیکٹر میں رہا، گلیاں محلے وہ نہیں ہیں، روڈ ہے، گاڑی ہے، اسکول جانا ہے، آنا ہے، گراؤنڈ میں کھیلنے جانا ہے. اس کے بچے، اس کو جو ملے وہ اس کے درجے اور لیول کے ملے. پھر اس میں آپ دیکھ لیں، فرض کیجئے کہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے، تو اچھے تعلیمی ادارے میں اس بچے کے سٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں، تب اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ منسٹر کا بیٹا ہے، یہ ایم این اے کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی اور وہ اسی سوسائٹی میں موو کرے گا. اب اس بچے کو اور جس نے نلکے میں پانی آنے کے لیے بالٹی رکھ کے انتظار کیا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. پھر یہ بچہ وہاں سے نکلا اور نکلتے ہی وہ کسی اچھی اکیڈمی میں چلا گیا، پاگل میں چلا گیا. اب اس کو لا کے پاکستان بٹھا دیں، وہ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، درد ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس کو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی مشکل سے خیال آئے گا کہ کوئی آدمی بھوکا بھی سوتا ہوگا، اس ملک میں مجھے کچھ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس نے اس طرح کو دیکھا نہیں، اس نے اس ماحول کو دیکھا نہیں. یہ چیزیں انسانوں میں بڑا فرق ڈال دیتی ہیں. آپ ان پر وہ بات کو دیکھیں، انہیں حکومتیں ملی، پر بنو عباس، خلیفہ منصور اور ہارون الرشید اور مامون الرشید، ان لوگوں سے لے کے آخر تک دیکھیں، مستعصم باللہ، یہاں پر عباسی حکومت ختم ہوئی ہے. یہ خاندان کوئی 600 سال تک حکومت مسلسل کرتا رہا، ایک خلیفہ، دوسری، تیسری، چوتھی، کتنے خلفاء میں آئے، اور ایسے ایسے خلفاء ہے جو علم میں، تقویٰ میں، نیکی میں اپنی مثال آپ تھے، اور سب چیزیں ان کے پاس تھیں. کوئی پوچھتا تھا کہ تم لوگوں کے بعد حکومت کس کے پاس آئے گی، تو کہتے تھے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دیں گے، اور حکومت اب اپنے سے کس سے لینی ہے. تو 500 سال، 600 سال بادشاہتیں جہاں چلتی ہوں وہاں تصورات. اب جس معاشرے اور ماحول میں پلے بڑھے تھے، ان میں سے ایک خلیفہ کا بیان ہے، اس نے کہا کہ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ اگر قرآن کریم میں اللہ نے بیان نہ کیا ہوتا تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی آدمی یہ بھی حرکت کر سکتا. اب وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ اس نے ماحول ہی ایسا دیکھا تھا. وہ کچھ جب عمر کا حصہ بڑا ہوا سنبھالا تو اس نے باندیاں عورتیں دیکھی تھیں، اسی قسم کی چیز کا تصور جو بالا ہونا ہے، اس نے چیزوں کو دیکھا ہی نہیں تھا. اسی طرح بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی. سیدھے سادھے بچے کبھی کبھی شر کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے چالاکیاں معاشرے کی دیکھی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرنے چلے ہیں اور کیا ہو جائے گا. سیدھے سادھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کا نشیب و فراز کیا ہے، معاشرے میں کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں بات پوری فرما دی، انہوں نے فرمایا بلم یعرف الشر، جو آدمی شر اور گناہ سے واقف نہیں ہوتا، یقع فی، کبھی کبھی اس گناہ میں پڑ جاتا، اس کا شکار ہو کر رہتا. کسی آدمی نے مثلا یہ نہیں دیکھا کہ انسان کیسے دھوکہ دیا کرتے ہیں، پیسے کے بارے میں کتنے غیر محتاط ہوتے ہیں. باپ کی رقم اس کے ہاتھ آئی، فرض کیجئے 10 لاکھ، وہ جا کے مارکیٹ میں کوئی دوسرے ٹھگ آ کے کہتا ہے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ خاموشی سے 10 لاکھ حوالے کر دے گا. یہ آدمی سچ بولتا ہے، بالکل ایسے پیسے مل جائیں گے. اور جب لٹ لٹ آ جاتا ہے تو پھر اسے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا. اب وہ بچہ اپنی سادگی کی وجہ سے ڈوب گیا, اس نے اعتماد کر لیا کہ معاشرے میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں, اسے بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکایات میں لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور انگوٹھی ہیرے کی تھی, میں بڑا خوش ہوا اور ہر ایک کو دکھاتا پھرتا تھا کہ والد نے اتنی اچھی انگوٹھی پہنائی ہے. تو ایک دن میں مارکیٹ میں ایسی گلی میں گیا تو ایک کھجوریں بیچ رہا تھا, وہ تھا ٹھگ کوئی, تو اس نے مجھے کھجور کھانے کو دی اور کہا بیٹے اسے چوسو کھاؤ کیسی ہے, کہا بہت میٹھی ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے پھر کہا اس سے یہ انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے نا اسے بھی تم منہ میں ڈالو اور اسے چوسو اسے کھاؤ. تو میں نے انگوٹھی جو منہ میں ڈالی تو ظاہر ہے اس میں کیا ذائقہ ہوتا, تو میں چپ ہو گیا. تو مجھ سے کہا کوئی مٹھاس ہے اس میں, کہا کچھ نہیں. تو اس نے کہا پھر کھجور جو میٹھی اتنی اچھی ہے وہ اچھی ہے یا انگوٹھی اچھی ہے؟ میں نے کہا کھجور, اس کا تھینک دو اسے اور یہ لو کھجوریں, اور ایک دو لگ بھر کے سے کھجوروں کے دے دیے. میں بڑی خوشی خوشی انگوٹھی پھینک کے گھر جب واپس آیا تو والد نے مجھے دیکھا, اس سے پوچھا تو میں نے کہا میں تو اتنی اچھی چیز دے کے آیا ہوں, دیکھیے کھجوریں کیسی میٹھی ہیں کیسی تر و تازہ ہیں, اور وہ دیکھیے انگوٹھی اس میں کچھ نہیں تھا پھینک دیا. تو والد ہنسے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹے کوئی بات نہیں انگوٹھی میں دوبارہ بنا دیں گے, لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بڑے ہو جاؤ اور دنیا کے کاروبار میں چل جاؤ تو کسی دن دین بھی اسی طرح پھینکا ہو کھجوروں کے عوض میں جس طرح آج انگوٹھی ہیرا پھینکا ہے اور کھجوروں کے. ہوتا یوں ہی کہ آدمی بقول غالب کے چلتا ہوں تیز دام ہر ایک راہ, چلتا ہوں تیز دام, ہاں چلتا ہوں تیز گام ہر راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو, میرا راہبر کون ہے جس سے ہی منزل تک پہنچا دے گا مجھے نہیں پتا. جو میں سنتا ہوں جس کے نعرے جس کی آواز اسی کے پیچھے چل پڑتا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کا دل خیر اور شر دونوں کا محبت بن جاتا ہے, سادگی کی وجہ سے مارا جاتا ہے بیچارہ, تجربے کی کمی کی وجہ سے مارا جاتا ہے, بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد عقل, عقل ایسی چیز ہے جس کو شریعت بھی کہتی ہے کہ تم مقدم رکھو. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو سارے زندگی کے مسائل عقل حل نہیں کر سکتی, عقل سے بھی سپر چیز جو ہے وہ وحی, کہ وحی فیصلہ کرے گی, وحی اور عقل. اس کی یہ بڑی اچھی بحث کی ہے جن جن لوگوں نے کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے, انتہائی زبردست کتاب ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ نقل صحیح اور عقل صحیح یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالفت نہیں کرتے. عقل اگر صحیح ہو اور نقل اگر وہ صاف پہنچی ہوئی ہو, عقل صحیح بالکل صاف انسان کی عقل اور نقل صحیح نقل کی صحیح آئی ہو, یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوا کرتے. ایک چیز کتاب و سنت بتاتی ہے, یہ طے کر لینا چاہیے کہ کتاب و سنت نے واقعی یہ چیز بتائی ہے, یہ ٹھیک ہے قرآن اور حدیث میں ہے. ایسے نہ کوئی جھوٹ بولے کہ قرآن سنت اور آیا ہوا ہے کچھ نہیں اس میں. اور انسانی عقل جب اس پر خواہشات کا غلبہ نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتی ہیں, کبھی بھی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کو کاٹا نہیں کرتی. عقل جبکہ وہ صحیح ہو, نقل جبکہ وہ بھی صحیح ہو, تو یہ دونوں ایک دوسرے کی معاون بنا سکتی ہیں. اس لیے جتنے بھی لوگ ہمارے ہاں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اگر وہ اس نقطے کو سمجھ جائیں, اور بہت بظاہر چھوٹی بات ہے, تو ان کے کام میں 100 گنا ترقی آ سکتی ہے. کیوں کسی بھی آدمی کو خدا کے دین کی طرف سے یہ چیز کی طرف دعوت دینے میں کتاب و سنت سے شروع نہ کرے. کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ فرمایا, صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے. دوسرا آدمی جب پہلی مرتبہ یہ سنتا ہے تو شیطان سے اکساتا ہے کہ اس کا انکار کر, کہ کہہ دو عقل کے خلاف ہے, نہیں میں مانتا. میری جا یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ کبھی کبھی آدمی کفر تک پہنچ جائے گا. آدمی پہلے خود سوچے کہ کتاب و سنت نے جو کہا ہے یہ عقل میں کہاں فٹ ہوتا ہے, عقل کیا دلائل اس کے مہیا کرتی. اب عقل جو دلائل مہیا کرتی ہے غیر سے دعوت دیتے ہوئے گفتگو میں عقل سے شروع کرے. جب عقل سے شروع کرتا ہے تو دوسرے کی سمجھ میں بھی تو بات آتی ہے. جب سمجھ میں بات آتی ہے دوسرے کی, جب دیکھے کہ یہ سمجھ گیا ہے, اب کہے خدا کی کتاب بھی یہ کہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی امپریس ہوتا ہے, اس خوش ہوتا ہے, کہتا ہے دیکھو سبحان اللہ اسلام نے کتنی اچھی عقل کے مطابق بات کی, لیکن اس کی عقل براہ راست کتاب و سنت تک پہنچ جائے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعوت کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. وہ آدمی اگر شرم حیا ہوگی چپ رہے گا, اگر وہ بھی نہیں ہوگی تو صاف کہہ دے گا کہ میں کتاب و سنت کی ایسی چیزوں کو نہیں مانتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں میں متقدمین جو بزرگ تھے ان میں تھی, کہ وہ عقل کی بات سمجھاتے تھے پھر کتاب و سنت کے مطابق کہتے تھے کہ اچھا خدا نے یہ بھی کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب معاملہ جب الٹا چل پڑے کہ وہ احادیث وہ چیزیں جن میں عقل کی مذمت یا عقل کی باتوں کے رد آئے ہیں ان کو بیان کیا جانے لگے, تو لوگ وقتی طور پہ سن لیتے ہیں مگر ان میں عقل مند ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. جذباتی آدمی ہوتے ہیں, جذبات کے ذریعے کھیلنا, جذبات کے ذریعے مذہب کو پھیلانا, جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو دین میں قربانی پر آمادہ کرنا, یہ چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ آہستہ 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 عقل اور علم یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں, جھوٹی روایات آ جاتی ہیں اور اپنا مقصد اپنی جماعت اپنی منحج اپنی نہج قائم کرنے کے لیے پھر جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگ کسی طرح اس نظام سے جڑے تو لوگ اکتا جاتے ہیں. اس کے مثال آپ دیکھنا چاہیں تاریخ میں تو لوگوں کو سیدھی سادھی سی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ تلاوت کرو سمجھو یہ بالکل ٹھیک چیز تھی, صحیح تھی, آسان تھی. آگے کی جو نسلیں آئیں تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ اب یہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح خلفائے راشدین پڑھتے تھے, یہ قرآن کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم رکھیں گے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا. یہ تو ممکن نہیں تھا. اس وقت کے تغیر کو نہ سمجھے اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں پڑھنی شروع کی کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا, اس سورت کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا, یہ سورت پڑھو گے تو جنات دوبارہ کرا ہوگا, یہ سورت پڑھو گے تو اتنے کروڑ فرشتے صبح و شام تمہارے لیے دعا. ایسی ایسی روایات ایک محسن سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے گھڑ لی تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں. اب اس کی بجائے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے, اپنے خلفائے راشدین کا دور ڈھونڈنے نکلے تو وہ کہاں ملتا ہے رضی اللہ عنہم. اب جو بھی لوگ ہیں ان کی عقل اور سطح کے مطابق بات کرو تو عقل ہے, عقل کے تابع دل ہے اور دل کے تابع نفس ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ شریعت ہے, عقل ہے, دل ہے اور اس کے تابع نفس ہے. یہ چار مدارج ہیں, ان سے انسان سوچتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں, اس لیے آدمی عقل سے بھی کام لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقل سے کام لینے پہ بہت تعریف فرمائی, عقل مندی کی بات کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جذبات میں آ جانے کی بجائے عقل سے کام لیں اور عقل کے ذریعے اپنے انسانی مسائل میں حل کریں اور دیکھیں کہ شریعت نے کہاں پابندی لگائی ہے, شریعت کن کن چیزوں کی عقل میں رہ کر اجازت دیتی. متعدد احادیث آپ کو ملیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو عقل اللہ نے دی ہے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ کون کون سی چیزیں عقل کو خراب کرتی ہیں. اس لیے اسلام بنیادی طور پر پانچ چیزوں کا تحفظ انسانوں کو دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں پانچ چیزیں محفوظ رہیں. مثلا انسان میں نسب اس کا محفوظ رہے, اگر نسب محفوظ نہیں رہے گا باپ کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا باپ کون ہے اس کا دادا کون ہے تو معاشرے میں ابتری پھیل جائے گی. وہ بچہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے اسے کون اڈاپٹ کرے گا, اس کی ضروریات کون پوری کرے گا, اس کی تربیت کون کرے گا, اس کا بچپن میں خیال کون رکھے گا. اس لیے وہ نسب کی حفاظت کو ضروری قرار دیتا ہے اور نسب کی حفاظت میں جو چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ بدکاری ہے, اور بدکاری کو کہتا ہے شدید سزا اس کو دو تا
ताकि आइंदा यह ऐसी हद तक करे नहीं, इसके इस अमल की वजह से कल को बच्चे की विलादत हो जाती है, बच्चे को अब कौन संभालेगा, मां कूड़े में उठाकर फेंकाए, मार दे, एक इंसान जान का जिया है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु मुत्तर इमाम मालिक में आता है कि सुबह की नमाज के बाद एक आदमी ने एक बच्चे को पेश किया, नौसिकामिल मोमिनीन आज मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए जब आ रहा था तो गली में एक लड़की ने इस बच्चे को फेंका था और ये रो रहा था, तो मैं इसे उठाकर ले आया हूं और आप इसके मुतालिक बताएं हम क्या करें। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसे ही उससे कहा, फरमाया लगता है तुम्हारी औलाद ज्यादा हो गई है और फिर अब तुम चाहते हो कि हम इसका बैतुल माल से कुछ वजीफा मुकर्रर कर दें। एक और सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का, नहीं हजरत ये बात नहीं है, हमने खुद देखा है गली में ऐसा वाकया पेश आया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला बस फरमाया, बड़े आदमी थे ना, कम बात करते थे लेकिन जो बात करते थे वो अपनी जगह सोने का सिक्का गोया की होती थी। फरमाया से ले जाओ, इसकी परवरिश करो, इसे पालो और जो इसकी जिंदगी में नफे हैं मुनाफे वो सब तुम्हारे लिए हैं और जो इसके अखराज आते हैं वो हमारे लिए, और तुम इसके बाप का नाम लिखवा देना क्योंकि तुमने इसे उठाया, और अगर इससे तुम्हें इनकार हो तो फरमाया मेरा नाम लिखवा देना, हुकूमत का नाम लिखवा देना, खत्म हो गई। इसलिए ऐसे जितने बच्चे हैं वो हुकूमत की कफालत में पलेंगे, हुकूमत उनका बोझ बर्दाश्त करेगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा इसके मुनाफे तुम्हारे हैं, ये बच्चा लिखे पढ़े बड़ा हो कमाए, तुम इसका फायदा उठाओ, बच्चे को घर ले जाओ, इससे जो काम काज तरबियत बच्चे सब नफे, पैसा जो है इसका खर्च करना है वो हमारे जिम्मे। इसलिए ऐसे बच्चों का मां की विरासत में हक बाकी रहता है और लोग इसको नहीं जानते, लोग समझते हैं कि उस बच्चे की मां की विरासत का खत्म हो गया, हालांकि मां तो उसकी वही है ना, निकाह नहीं ना हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन उसको मां की विरासत से हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि लोग ऐसे बच्चों को लेके पाल लेते हैं, अस्पताल में विलादत हो गई, औरत भाग गई, चली गई मां उसकी कहीं, अब वो बच्ची या बच्चा जिसको भी दे देते हैं उसे तो पता होता है ये मेरा बेटा नहीं है, अस्पताल से रिकॉर्ड अगर निकल आए कि ये फलां औरत का बेटा है उसे पता चल जाए, या पता चल जाए हमारे गांव के फलां खातून का ये बेटा है, अब जब उस खातून का इंतकाल होगा उसकी विरासत में इसका हिस्सा शामिल है, और ये ना कोई कानून हमारे मुल्क में है ना कोई लोग इस मसले को बयान करते हैं। इसलिए शरीयत कहती है नस्ब की हिफाजत जरूरी है, तो नस्ब में अगर कोई खलल डालता है उसके लिए शदीद सजा मुकर्रर होनी चाहिए कि जो तुम्हारे खराब अमल की वजह से जान दुनिया में आई है इस जान का वारिस आखिर कौन है, इसकी तबीयत किसके जिम्मे है। इसी तरह शरीयत दूसरी चीज जिसको बुनियादी तौर पर इंसानों का हक समझती है वो कहती है कि इन लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है, इसीलिए कत्ल की सजा कत्ल है, इतनी शदीद चीज है कि एक आदमी को जीने का हक है, तुम उस इंसान से जीने का हक क्यों कर छीन सकते हो, काफिर बर बिनाए कुफर कत्ल का मुस्तहिक नहीं, काफिर को इसलिए कत्ल कर देना कि ये काफिर है शरीयत नहीं मानती, कोई वजह नहीं, मजहब की बुनियाद पर कैसे किसी को कत्ल किया जा सकता है, काफिर है ना। अगर कुफर महज कुफर बिनाए कत्ल होती तो कभी भी मदीना मुनव्वरा में, शाम में, इराक में, मिस्र में, पूरी मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लें 1500 साल मखलूत मुआशरे रहे, खुद हिंदुस्तान मखलूत मुआशरा नहीं था, और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह जैसा आदमी जो शरीयत के निफाज में सबसे ज्यादा नंबर ले गए, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, शूद्रों के साथ रहते रहे, किसी एक आदमी को भी बरबिनाए कुफर कत्ल नहीं किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक यहूदियों के साथ ताल्लुकात रहे। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम तेल लेते और चराग जला लेते, और ये वाकया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से ये बाकी आखिरी रात का जो दुनिया में उन्होंने गुजारी या उससे एक रात पहले का आखिरी एक दो रातों का वाकया है। फरमाती थी मैं एक चीज ले गई यहूदियों के यहां और उनका मैंने उसे उसे रहन में रखा और उनसे तेल लाई और चराग जला। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन आप लोगों के पास वो बच्चे थे ना अब नस्ल अगली आई तो वो तो बड़ा पैसा था उनको कुल मोमिनी आप लोगों के पास इतना भी तेल नहीं होता था कि चराग जलाएं तो फरमान लगी तेरी मां तुझे रोए इतना अगर तेल हमारे घरों में पाया जाता तो हम खाने ही ना ठीक पका लेते यानी ऐसा दौर था यहूदियों के साथ करने का आखिर तक ताल सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु जमाने में ईसाई यहूदी मदीना के ये बात में रहते थे सब चीजें होती थी तो इस एक कुफर की बुनियाद पर हां काफिर जब हर भी हो तो फिर उसका कत्ल है यानी वो साफ ऐलान कर दे कि अब तुम्हें मैंने मारना है या तुम रहोगे या मैं रहूंगा तो अपनी जान बचाने के लिए हर भी काफिर को जंगी काफिर को मारना ये ठीक है ऐन हालत जंग में अगर कोई काफिर हथियार फेंक दे और वो कहे मैं नहीं लड़ता तुमसे उस काफिर को भी मारना चाहिए اللہ نے خود قرآن میں کہا اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ اور ان مشرکوں میں سے اگر کوئی عین میدان جنگ میں تم سے پناہ مانگے کہ میں نہیں لڑتا ہتھیار پھینک دیے مجھے پناہ دے دو اللہ کا خاصیت ہو اسے پناہ دو پھر کیا کرو حتیٰ یسمع کلام اللہ نے کہا اسے میری کتاب سنا اسے قرآن سمجھاؤ ثم ابلغ مؤمنا اور پھر اس آدمی کو وہاں چھوڑ کر آنا جہاں یہ امن محسوس کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ فوج میں بھیجے جائیے آپ اپنی فوج میں واپس وہ کہتا ہے مجھے فوج میں امن محسوس نہیں ہوتا میں تمہارا دین قبول کر دیتا ہوں یا میں تمہارے پاس آ گیا ہوں جاؤں گا تو غداری کا الزام لگ جائے گا فوج ایکشن لے لے گی مجھے میرے اقدار حکومت نگر میں پہنچا دو اللہ کہتا ہے اب لو کمام جہاں وہ امن محسوس کرتا ہے وہاں پہنچانے تک پوری کوشش کرنی ہے تو کافر اس کی بھی جان اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے خون ہے نا خون کو کیسے بہایا جا سکتا ہے اس لیے شریعت دوسری چیز انسانوں کی جان کا تحفظ چاہتی تیسری چیز جس کا تحفظ چاہتی ہے مال کہتے ہیں ہر ایک کا مال اپنا ہے کافر آدمی کا مال کافر کا بھی جائز ہے جیسے اس کی جان جائز ہے ہر بھی کافر تو پھر اتنا سخت ہے فقہا نے لکھا ہے کہ فوجی مثلا جنگل میں جا رہے تھے سامنے سے کافر مل گیا جو حربی ہے لڑنے کے لیے آیا مارنے کے لیے آیا ہو اور کتا مل جائے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے اور اسے بھی پیاس ہے تو وہ کہتے ہیں کتے کو پانی پلا دے اس کو نہ پانی پلائے اس لیے کہ وہ تمہیں مارے گا یا تم اسے مارو گے ایک ہی پھر چیز ہوگی نا گدے مرنے دو اس کو حربی کافر لڑنے کے لیے آیا تیسری چیز وہ کہتے ہیں انسان کی مال کا تحفظ ہے اور مال کا تحفظ وہ ہر ایک کا اس کو مالی طور پر اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کافر کا مال بھی قابل احترام ہے جب تک کہ وہ حربی کافر نہیں ہوتا حربی کافر ہے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے پیسہ ہے اس پیسے کو اس کو کاٹ دینا چاہیے اس پیسے کے سورس کو ختم کر دینا چاہیے اکنامیکلی ان کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ قوتیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں ان کی جڑ ایسے کاٹی جائے یہ تو صحیح ہے لیکن ایک کافر عام زندگی میں اس کا بھی مال احترام کے قابل ہے بچوں کا مال ہے عورتوں کا مال ہے ایک ایک چیز شریعت تیسری چیز جسے قابل احترام قرار دیتی ہے وہ کہتی ہے مال ہے اور چوتھی چیز جسے وہ قابل احترام قرار دیتی ہے وہ انسان کی عقل ہے وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کی عقل کو زائل نہیں کر سکتا کوئی آدمی کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا وہ بے وقوف بنانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے باتوں سے کہ کسی کو اپنے دام میں پھنسا لینا کسی کو سبز باغ دکھانا دھوکا دینا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں برباد ہوا تباہ ہو گیا وہ آدمی جو بولنا سیکھتا ہے ایک ہے گفتگو کا انداز تہذیب اچھے الفاظ یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ آدمی اچھی گفتگو کرے صحیح طرح اپنا نظیر ایک آدمی وہ جو ہے وہ جا کر ٹھگوں کے پاس طریقہ سیکھتا ہے کہ لوگ وہ لوٹتے کہتے ہیں ٹھگوں کی ایک ڈکشنری بھی کسی زمانے میں چھپتی یہ جتنے بنارس اور ہندوستان کے ٹھگ تھے نا وہ اس ڈکشنری کو پڑھا کرتے تھے ٹھگوں نے اپنی ڈکشنری ایک بنائی تھی کہ کن کن الفاظ سے انسانوں کی طبیعت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ٹھگ ہوتے تھے وہ لوگوں کو ٹھگتے رہتے تھے وہ ساری ڈکشنری میں آتی تھی عزت کی زبانی یاد تھی کہ اس طرح کی کرتوت کیا کرتے تھے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے وہ آدمی جو لوگوں کو اپنی زبان کے لیے سنساتا ہے. اب یہ یہاں سے شروع ہو کے اور اس نشے تک پہنچتی ہے جو نشہ عقل کو ظاہر کر دیتا ہے, شراب کھلانے تک, حرام چیزیں کھانے کھلانے تک. یہ کہ عقل ظاہر ہو گئی, عقل ظاہر جب ہو گئی انسان کی, اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں رہا. شراب پلا دی, اس کے بعد اسے لوٹ لیا, شراب پلا دی, اس کا گھر لوٹ لیا, نشے میں رکھا, اس کا گھر لوٹ لیا, نشے میں رکھا اور اس کے مال کو کوئی بھی واردات اس کے ساتھ کر دی. شریعت ان ساری چیزوں کا تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کا نسب, اس کی جان, اس کا مال, اس کی عقل, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل احترام ہیں ایک دوسرے کے لیے. اس لیے شریعت عقل کے استعمال پر زور دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ عقل کا استعمال کرو, سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خواتین آئیں اور ان کو مسئلہ پوچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی بات کی, تو عورت کی سمجھ میں نہیں آئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھنے لگے اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ جو کچھ میں اسے کہہ رہا ہوں, تو ہر آدمی کی عقل تھوڑی برابر ہوتی ہے, اس لیے فرمایا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے اور اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے, بڑی محبت تھی اسامہ. آخری لشکر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اسامہ ہی کو قائد کرنا تھا, آخری جھنڈا جو باندھا ہے اسامہ ہی کے لیے باندھا تھا. اسامہ کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے اور اطلاع ملی ایک دن کے بعد کہ طبیعت مبارکہ زیادہ خراب ہو گئی, تو اب لشکر واپس آیا اور میں اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آپ زبان سے کچھ بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے, اونچی آواز میں اتنی نکاہت ساری تھی. تو میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہنے لگے, میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. یہ حال تھا اسامہ کے ساتھ. اسامہ رضی اللہ عنہ کو تو فرمایا تھا کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی میں اس کے لیے جہیز تیار کرتا, ہم اس کی شادی کرتے. اسامہ رضی اللہ عنہ گر پڑے زمین پہ, بچے تھے اور خون بہنے لگا, تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھا کہ خون صاف کر دے, تو وہ ان کی بھی چھوٹی عمر تھی, انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ بچے کا خون صاف کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, خون صاف کیا چہرے سے اور اس وقت میں فرمایا کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے یہ کرتا, اس کی ہم شادی کرتے. اسامہ کے ساتھ تعلق, اور اسامہ جب آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ, راستے میں ایک جو چرواہا تھا چرا رہا تھا بکریاں اور اس نے یہ کہہ دیا کہ سبا تو میں نے دین کو چھوڑ دیا, تھا وہ کافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, ان کا ابتدائی دور میں نام سابی رکھا گیا. سبا کہتے جس کو چھوڑ دیں الگ ہو جانے, سابی اس لیے کہلاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اس ان پڑھ آدمی نے وہ فوج جو دیکھی مسلمانوں کی تو ڈر گیا اور اس نے کہا میں بے دین ہو گیا, میں بے دین ہو گیا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا, بے دین ہو گیا, تو سمجھ تو وہ کچھ گئے, لیکن انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں دین قبول کرنا یاد آیا, پہلے تم ہمارے ساتھ ایسے تھے اور ایسے تھے. انہوں نے اسے قتل کر, اطلاع پہنچی اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اس فتح کے موقع پہ کس کس کا قتل کیا ہوا. اسامہ کی جب اس کی بات کان میں پڑی تو آپ سب کو چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور احرام باندھا ہوا تھا, اوپر کی چادر وہ گھسٹتی بھی ساتھ گئی اور جا کر آپ نے ملتزم پہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم انی بری مما سنیا, اللہ یہ جو اسامہ نے کیا ہے میں بالکل اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, رب میں بالکل بری ہوں اسامہ کے فعل سے. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کا مجھے شرمندگی ہوئی, اور جب واپس پلٹے ہیں تو مجھ سے کہا کہ اسامہ ہی تم نے کیا کیا, میں نے کہا اللہ کے رسول وہ مجھے کہہ رہا تھا میں بے دین ہو گیا ایسے, تو آپ نے اور وہ آپ نے فرمایا وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا اگر وہ قیامت میں تیرے سامنے آ گیا تو کیا کرے گا, اللہ کیا وہ کلمہ لے آیا تو اسامہ پھر تو کیا کرے گا. میں نے بڑی ہمت کر کے عرض کیا میں نے کہا اللہ کے رسول دل پہ نہیں پڑ رہا تھا, تو بار بار مجھ سے فرماتے رہے اللہ شفق تکل وہ تو نے اس کا دل پہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل سے کہہ رہا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے, اللہ شفق تکل وہ کیا تو نے اس کا دل نہیں پھر چیر لیا, اس کے دل میں جھانک لیتے Usama کہتے ہیں اتنی مرتبہ مجھے ڈانٹ پلائی کہ میں نے کہا لیتنی اسلمت یوم آج کے دن کاش میں مسلمان ہوا ہوتا میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا تو یہ گناہ بھی پچھلے گناہوں کے ساتھ دھل جاتا اتنا زیادہ عقل اس کو یعنی دوسرے رضوی اس کے ایک ہوش کرنی چاہیے تھی جب اسے یہ کہہ دیا تم اس کے متعلق کیسے کہہ سکتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک پورا معاہدہ مسترد کر دیا کہ اتنے پیسے اتنا مال آج گئی آئے گا لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو جائز ہے فرمایا جائز ہے صحیح ہے لیکن مصر سے مدینہ منورہ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے پیسے اس میں شامل نہیں کیے گئے تو کیا تمہارے گھوڑے اور گدھے اور اونٹ جن پہ لاد کے چیزوں کو لاؤ گے اور لے جاؤ گے ان کا خرچہ کہاں جائے گا یہ گھاس کہاں سے آئے گی ان کا پیسے لاؤ اس میں لکھو پھر جا کر یہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ قرار پائے گا ایک ایک چیز پہ عقل کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 36 ہجری میں خطبہ دیا اب 33 آ گیا 33 ہو گیا 34 ہو گیا 34 ہو گیا نا تو کتنے بنے 1300 سال تو بن گئے 1336 میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو 1297 سال تو ہوئی گئے ایسی بات کہی لگتا ہے جیسے آج کے متعلق فرما رہے تھے ان کا میری فوج والو میں جب تمہیں کہتا ہوں کہ چلو لڑیں اپنے دشمن سے تو تم کہتے ہو چلے کی سردی پڑ رہی ہے شدید سردی ہے حضرت موسم کھل جائے تو لڑیں گے پھر جب گرمی آتی ہے میں تمہیں کہتا ہوں اب چلو تو تم کہتے ہو کھجوریں پک گئی ہیں اب تو باغات اتر جائیں پھر چلیں گے فرمایا یا شواہ الرجال اے مرد نما عورتوں اور اے مردوں کے سایو جن کے پیچھے مرد نہیں ہے صرف سائے رہ گئے تمہارا حال یہ ہے کہ اسباق اللہ نائکن جو آدمی چیخ چیخ کے بولے اور جھوٹے وعدے تم سے کرے تم اس کے پیچھے چلے جاتے ہو اور جو تمہیں عقل کی بات سکھاتا ہے اسے چھوڑ دیتے فرمایا جو تم سے جھوٹے وعدے کر سکے اور چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو دل فریب نعرے اور جھوٹے وعدے فرمایا تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہیں کوئی عقل کی بات بتاتا ایسی زبردست بات کہی ہے کہ لگتا ہے جیسے آج ہی کا ماحول ہو کہ دل فریب نعرے اور جھوٹے وعدے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ ابھی پتہ چل جائے گا یار کیا ہے نا 11 مئی اس کو پتہ چل جائے گا قوم کس کو سلیکٹ کرتی ہے اور کیا ہوتی ہے یہ چیزیں ہیں کہ عقل انسانی کو زائل کرنا اور عقل اور سمجھ اور دانش مندی کی بات نہ کرنا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر تعلیم نہیں ہوتی جب تعلیم نہیں ہوتی انسان نہیں بنتے تو وہ کسی نہ کسی دھوکے باز کے چکر میں پھنس جاتے تعلیم اسی لیے شریعت کہتی ہے بیلنس تعلیم جس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے شعور بھی ہے انسانی اقدار بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں یہ تعلیم ہوتی نہیں جب یہ تعلیم نہیں ہوتی تو انسان نہیں بنتے تو پھر وہ بات آتی ہے جو علامہ اقبال نے جمہوری نظام کی مخالفت میں کی یہ جتنے اقبال کہتے پھرتے ہیں نا عمران خان سمیت ان سب کو علامہ اقبال کا وہ پڑھنا چاہیے جس نے جمہوری نظام پہ کہا اقبال نے کہا کہ جمہوری نظام کو اگر تم سمجھنا چاہو تو 200 گدوں کے دماغ جمع کر لو تو ان 200 گدوں کے دماغ سے انسانی فکر کی ایک بات سامنے نہیں آئے گی 200 گدے بھی مل جائیں تو وہ گدوں ہی کی باتیں ہوں گی انسانی فکر کی کوئی بات نہیں 200 دماغ جمع کر کے بھی کوئی انسانیت کی اور ڈھنگ کی بات گدوں سے نہیں ملتی اچھا کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پر تعلیم ہے نہیں جب تعلیم ہے نہیں تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میری ڈگری جعلی ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کی وزیر خارجہ اس کا اتنے 87 لاکھ روپے بل ہے 3000 روپے ماہانہ انہوں نے قسط کرا لی ہے بجلی اس سے ساری چوری کر لی میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہا ہے کہ تم کیا کرو کہ جو الیکٹریسٹی کی وائر جو اوپر جا رہی ہیں سارا سسٹم پہ کنڈے ڈالو اور مفت تم بجلی استعمال کرو اور جو آیا انسپیکٹر انجینئر جس نے ان غریبوں کے خلاف مقدمہ درج کیا میں چکے میں نے تھا اس لیے میں اس کو تبدیل کروا دیتا ہوں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں میں نے یہ غریبوں کو دیا ہے اب جو کرو غریب بھی خوش ہیں قوم نے بھی نعرے لگایا کہ زبردست بات کی وزیر خارجہ کو ہرا دیا اور یہ کر لیا یہ شعور کی بات نہیں تھی. شعور کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا کہ صبر کرو اور صبر کرنے کے بعد اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, اطمینان سے زندگی کو گزارو. نہیں ہے بجلی, ہمیں صبر کرنا ہے. یہ صبر ایک دن اس سارے نظام کو پلٹ دے گا. اسے کون سمجھائے کہ مکہ ایسے ہی نہیں فتح ہو گیا, اسلام ایسے ہی نہیں جم گیا. غریب اور مظلوم آدمی کا صبر ظالم کو اکھیڑ دیتا ہے. یہ ایسی سکہ بند بات ہے جس طرح آسمان اور زمین کا ہے, جس طرح حقائق ہے نا, بالکل اسی طرح ہے کہ مظلوم کا صبر ظالم کو اکھیڑ دیتا ہے. یہ نہیں, وہ کبھی نہیں ہوا خدا کی زمین میں کہ مظلوم نے صبر کر لیا اور ظالم اس صبر کی بنا پر اکھڑ نہ گیا. علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ کس نے یہ بدر اور فتح اور حنین اور یہ سارے مار کے کرائے تھے, ان کا صبر بوزر. یہ بوزر غفاری رضی اللہ عنہ جو صبر کرتے رہے نا, اس صبر نے اکھاڑ کر پھینک دیا. صبر کی وجہ سے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے, سوچتا ہے اس پہ کیسے بدلہ لینا ہے, کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو ویکنٹ کیا ہونے چاہیے, کیا چیز. اس کے بعد جب وہ ٹوٹتا ہے ظالم پہ تو ظالم کی جڑ کھل جاتی ہے. یہ 13 سال صبر ہی تو کراتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اختیاری طور پہ, اضطراری صبر نہیں تھا, اختیاری طور پہ صبر تھا. اور اس صبر نے مکہ والوں کو کیا, ان کی صدیوں کے نظام اجاڑ دیے اور اللہ کا دین غالب آیا. یہ وہ چیز تھی جو سکھانے کی تھی لیڈر کی. لیڈر نے کہا نہیں جی تم کنڈے ڈالو, مگر لیڈر اتنی گہری بات کو سمجھتا کہاں, وہ خود کون سا پڑھا لکھا تھا کہ اس سے توقع کی جا سکے. تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ انسانی عقل, شعور, دانش مندی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ قوموں میں کام آتے ہیں. اس لیے شریعت کہتی ہے سب سے بالا وحی ہے, اور وحی کے تابع پھر عقل ہے, اور عقل کے تابع تم لوگوں کے دل ہیں, اور دل کے تابع انسان کا نفس ہے. تب جا کر اب معاملہ جب الٹا ہوتا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, جب آدمی تباہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو سب سے اوپر انسان کا نفس آ جاتا ہے, اس پہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ کر کے ہی رہیں گے, شراب پی کے ہی رہیں گے. دل میں آتا ہے کہ غلط بات ہے, عقل منع کرتی ہے کہ نہ کرو, کس کرتوت کو کرنے جا رہے. عقل کی بات رد کر دیتا ہے, شریعت کی بات رد کر دیتا ہے, وحی کی بات رد کر دیتا ہے, دل کو سمجھا لیتا ہے کہ کوئی نہیں, معافی مانگ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہ اس گناہ کو اور غلط کام کو کر کے رہتا ہے, نفس غالب آ جاتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نفس کو اس نے غالب کر کے شریعت کی جگہ پر لے آیا, اس کی تباہی میں کیا قصر باقی رہ جائے. اسی لیے اللہ نے سنا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے؟ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں, بہت مہربانی اللہ میاں پہ احسان کرتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں کہ چلو ثواب ہو جائے گا, سوچ کے نہیں پڑھتے کہ قرآن زندگی کے حقائق کیا بیان کرتا ہے, قوموں کے عروج اور زوال کی باتیں قرآن کیا کرتا ہے, اور قرآن زندگی کے ڈھنگ کیا سکھاتا ہے. اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے کبھی اس شخص کی بدبختی پہ غور کیا ہے جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. اب اللہ اللہ علی علم, علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ علم عقل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے, اور یہ اپنے نفس کو عقل سے بھی اوپر لے جاتا ہے. جذبہ ہوتا ہے نا کام کرنا, جذبہ ہے, نکلو گھر سے, مارو اس کو, خون کر دیں. 10 آدمی سمجھاتے ہیں خود اپنے جی, نہیں میں مار کے رہوں گا. کیا ہوتا ہے؟ عقل پر وہ چیز غالب آ جاتی ہے. تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا, یعنی جس طرح مومن آدمی خدا کی اطاعت کرتا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی اس طرح کرتا ہے. اللہ اللہ علیہ, ایک دوسری کا فرمایا فرائی تم نے تخذ الہ ہوا, ایک جگہ فرمایا کہ تم نے کبھی اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جب نے نفس کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ شطط, اس کا ہر کام حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے, ہر کام حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے, کبھی اعتدال زندگی میں نہیں آتا. نماز پڑھنی شروع کی, کیا مجال ہے کہ تہجد اور اشراق بھی قضا ہو جائے, کچھ ہو جائے, نمازیں, نفل, سب کچھ. اور نماز جو چھوڑی تو ایسے کہ مسجد والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ جتنی نمازیں پڑھتا تھا یہ گیا کہاں, یہ تو آتے ہی شیطانیت کا غلبہ ہوا تو شیطان ہاتھ جوڑ دے کہ بھی یہ بات تو مجھے بھی نہیں سنی تھی کبھی. محروم نے مستوی میں لکھا ہے ایک عورت کا قصہ, وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اس نے کیا 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 بے حیائی کی اور پھر شیطان نے ہاتھ جوڑ دی اس وقت تو میرے بھی نمبر کاٹ گئی, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھی طریقے ہوتے ہیں. اس لیے امرہ فروتا, اللہ فرماتے ہیں اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے, زندگی میں اعتدال نہیں رہتا, نتیجہ یہ کہ نفس اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اس آدمی کو جس نے کیا کیا, اپنے نفس کو غالب کر دیا. تو ترتیب جو تھی وہ شریعت, اس کے بعد وحی شریعت, اس کے بعد عقل دل اور نفس, کس نے نفس کو اٹھا کر خدا کی جگہ پر بٹھا دیا. اگر آپ پورے کمیونزم کی بنیادی غلطی دیکھنا چاہیں تو جتنے کامریڈ اور کمیونسٹ تھے ان سب نے دولت کو خدا کی جگہ پر لا کر بٹھا دیا, پیسہ پیسہ اس کی تقسیم یہ وہ اس طرح کی چیزیں شروع کر دی. شاید بارش ہے, اچھا آئندہ ان شاء اللہ آئندہ بات کریں گے.
پانچویں چیز,
پانچویں کیا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں, یہ بہر الرائق میں لکھا ہے, مقاصد شریعہ میں لکھا ہے نا پانچ چیز, آئندہ سے ہاں ہر آدمی کی عزت کا بہتر یہ صحیح.